کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم قصیدہ راستا کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا قصیدہ راستا کربلا
اما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات گرامی, پروردگار عالم نے سورہ فصلت کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اور ہمارا مدبر اللہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے استقامت بھی دکھائی, تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو اور تمہیں جنت مبارک ہو, وہ جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس آیت کے ضمن میں اور ذیل میں جو موضوع ہمارا زیر بحث ہے وہ ہے کربلا مظہر ولایت. آپ حضرات کے سامنے مسلسل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ولایت نے اگر تاریخ میں صحیح معنی میں کہیں پر اپنا جلوہ دکھایا ہے تو وہ کربلا ہے. کربلا میں وہ مفہوم جو پروردگار عالم نے ولایت کا پیش کیا تھا قرآن مجید میں, کربلا نے اس مفہوم کو مجسم کر کے بے عنوان مصداق ہمارے سامنے پیش کیا. یہ ایک مسلسل بحث ہے ہماری, آج صبح بھی یہ بات چل رہی تھی کہ عزیزان گرامی, کل سے جہاں بات روکی تھی وہاں سے شروع کروں گا, لیکن ایک بات اور عرض کروں عزیزان گرامی, ولایت صرف اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. یہ کلمہ ولایت کا اظہار ضرور ہے, مگر حقیقت ولایت جو قرآن نے پیش کی ہے وہ یہ نہیں ہے. ولایت صرف ایک کلمہ نہیں ہے, بلکہ ولایت ایک پورا نظام ہے کہ جو بھی اس نظام ولایت پر چلے گا, توجہ فرمائیں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو بھی اس نظام ولایت پر چلے گا اس کی چھوٹی سی نیکی بھی قبول کر لی جائے گی, اور جس نے بھی اس نظام ولایت کو چھوڑا چاہے وہ کتنی ہی بڑی نیکی کرے اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے. اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات میں ذکر کیا گیا, جو ہم نے اساتذہ سے سنا, اور بات بالکل صحیح ہے, اہل بیت کی ولایت پر موجود گناہگار اس سے بہتر ہے جو اہل بیت کی ولایت پر نہیں ہے لیکن متقی ہے. یہ اہل بیت کی سب روایات میں بیان کیا گیا. وہ کہ جو اہل بیت کی ولایت پر رہ کر غلطیاں کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو بظاہر دنیا کے سامنے متقی ہے. اس کی مثال اب یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا, بات واضح ہو جائے گی. وہ کہ جو ولایت پر رہ کر عمل کرے گا چاہے وہ معمولی صحیح عمل کرے اس کا عمل قابل قبول ہے. میں اس کی مثال کربلا سے پیش کروں گا کہ جس نے ذرہ برابر بھی ولایت پر اور نظام پر رہتے ہوئے عمل کیا پروردگار عالم اس کی چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لے گا، اور اس کے برخلاف اگر کسی نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں لیکن خدا کے نظام کو چھوڑ کے نیکی کی ہو تو اس کی یہی نیکی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، نہ یہ کہ نیکی قبول نہیں ہے بلکہ یہی نیکی اس کو لے ڈوبے گی، مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا آپ کو اگر اس طرف جانا ہے اور آپ اس طرف کی گاڑی پر بیٹھ جائیں، جانا آپ کو ادھر ہے، منزل آپ کی یہاں ہے، مقصد آپ کا یہاں ہے، آپ یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ غلطی سے اس طرف چل پڑے اور آپ نے ڈرائیور سے کہا کہ ذرا تیز گاڑی چلاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈرائیور جتنی زیادہ تیز گاڑی چلائے گا آپ اتنا ہی زیادہ مقصد سے دور ہوتے رہیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، جتنی زیادہ تیز گاڑی چلائی جائے گی آپ اتنا ہی زیادہ مقصد سے دور ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں نظام پر رہتے ہوئے پیدل چل پڑیں، چاہے آپ پیدل ہی چل پڑیں، چاہے آپ وقفہ دیتے ہوئے چل پڑیں، کچھ ہی دور آپ چلیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ مقصد سے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نظام پر چل رہے تھے، کیونکہ آپ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، کیونکہ آپ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد، آپ کچھ نہ کچھ اپنے مقصد سے قریب ہو جائیں گے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اہل بیت کے نظام پر رہتے ہوئے اگر انسان چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو یہ نیکی اپنا اثر ضرور دکھائے گی، اور اگر اہل بیت کے نظام کو چھوڑ کر بڑی سے بڑی نیکی کی جائے تو وہ نیکی انسان کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ خدا کو نماز نہیں چاہیے، توجہ فرمائیں، جملوں کا ذمہ دار ہوں، خدا کو نماز نہیں چاہیے، خدا کو روزے نہیں چاہیے، خدا کو حج و زکات نہیں چاہیے، خدا کو وہ نماز چاہیے جو نظام پر رہ کر ہو، خدا کو وہ روزہ چاہیے جو نظام پر رہ کر ہو، خدا کو وہ حج چاہیے جو نظام پر رہ کر ہو۔ اگر تم نظام کو چھوڑ کر نماز پڑھو گے تو یہ نماز نماز نہیں ہوگی، اسے اٹھک بیٹھک ضرور کہہ سکتے ہیں مگر اسے نماز نہیں کہہ سکتے۔ اگر نظام کو چھوڑ کر روزہ رکھو گے تو یہ فاقہ تو ہو سکتا ہے مگر روزہ نہیں ہو سکتا، نظام کو چھوڑ کر حج کرو گے اپنے آپ کو تھکا تو لو گے مگر یہ حج نہیں ہوگا۔ نماز وہی ہے جو نظام پر رہ کے پڑھی جائے، اور پروردگار عالم کو بھی یہی نماز چاہیے، توجہ فرمائیں، پروردگار عالم کو بھی یہی نماز چاہیے۔ پروردگار ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازیں پڑھنے سے میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میری خدائی میں کوئی نقص نہیں آ جائے گا، میں خدا ہوں تمہارے بنانے سے نہیں بنا، توجہ فرمائیں، میں خدا ہوں تمہارے بنانے سے نہیں بنا، میں نے تمہیں اختیار ضرور دیا تھا لیکن اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے پر تم مختار نہیں ہو، اس اختیار کے نتیجے میں ایک اجبار ہے، اس پر کل بات ہو چکی ہے، میں نے اختیار دیا ہے لیکن تمہاری مرضی ہے۔ عزیزان گرامی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پروردگار کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، پروردگار چاہتا تھا کہ تم اپنے اختیار سے نظام پر رہتے ہوئے ہماری عبادت کرو، اگر مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہوتی تو سنو، جسے میں نے رکوع میں خلق کر دیا، اس نے رکوع سے کبھی سر نہیں اٹھایا، جس جسے میں نے سجدے میں خلق کر دیا، اس نے کبھی سجدے سے خلق نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا، اور اگر مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہوتی تو تم سب کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ تمہاری عبادت دینی چاہیے، اگر مجھے تمہاری عبادت چاہیے ہوتی، اگر ہم عبادتوں کے محتاج ہوتے، تمہاری عبادت کیا؟ ثقلین مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر رکتے یہ بات عرض کروں عزیزان گرامی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ بے عنوان فضیلتیں اور کچھ نہیں ہیں، لیکن یقین مانیے انہی فضیلتوں میں ایسے تربیت کے نکات بیان کر دیے اہل بیت کرام علیہ السلام نے کہ اگر آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو بہت کام آنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، سننے کا طریقہ مختلف ہے، لہذا ان میں سے ہم نکات سمجھ نہیں پاتے۔ آواز دی ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ پھر فرمایا الی یوم القیامہ، یہ لفظ نہیں پڑھا جاتا، الی یوم القیامہ، قیامت تک ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے علی کی ایک ضربت۔ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس جو موضوع سے متعلق ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ علی کی ایک ضربت میں کتنا وزن تھا۔ توجہ فرمائیں، آپ بتائیں امیر المومنین علیہ السلام کی جب ضربت چلی ہے تو کتنی دیر لگی؟ آپ کہیں گے مثلا بہت زیادہ اگر کوئی احتیاط کرے تو کہیں 5 سیکنڈ مثلا، یہ تو بہت میں نے کہہ دیا، ورنہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی ضربت چلتی تھی اور تو فیکار چلتی تھی تو جس کا گلا کٹتا تھا اسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گلا کٹا کہ نہیں کٹا۔ یہ علی کی ذوالفقار ہے یا علی کی تلوار ہے؟ کتنی دیر لگی؟ آپ کہیں گے مشکل سے 5 سیکنڈ، مشکل سے، بہت ہی زیادہ اگر احتیاط سے بات کی جائے۔ سوچئے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے، علی کی ایک ضربت میں بہت زیادہ 5 سیکنڈ لگے۔ اب اس حدیث کا صحیح ترجمہ کریں، علی کی زندگی کے 5 سیکنڈ ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہیں، تم مل کر علی کی زندگی کے 5 سیکنڈ کا جواب نہیں لا سکتے تو علی کی ساری زندگی کا جواب کیسے لا سکتے ہو؟ تم علی کی ساری، اتنا خلوص امیر المومنین علیہ، یہ تربیت نقطہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا خلوص امیر المومنین علیہ السلام کی اس ایک ضربت میں، اتنا وزن ایجاد ہو گیا امیر المومنین علیہ السلام کی اس ایک ضربت میں کہ ثقلین مل کر اس ضربت کا جواب نہیں لا سکے۔ اور اس ثقلین کی عبادتوں میں انبیاء کی عبادت شامل، اولیاء کی عبادت شامل، اوصیاء کی عبادت شامل، اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سیکنڈ کا جواب نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر اوپر ایک اور بات کروں کہ کیا ہم کیا سمجھیں گے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کا خلوص کے پروردگار عالم نے کیسا خالص بندہ بنایا ہے، یہ کیسا خالص بندہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے استاد کہتے ہیں دو طرح کے لطف ہیں، ایک لطف یہ ہے کہ میں یہ احساس کروں کہ میرا خدا وہ ہے جو علی کا خدا ہے، یہ ایک لطف ہے کہ اگر انسان اس چیز کا احساس کرے کہ میرا خدا کون ہے، میرا خدا اتنا قدرت مند ہے کہ جس نے علی جیسا بندہ بنایا، میرا خدا اتنا طاقتور ہے کہ جس نے محمد جیسی مخلوق بنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک لطف ہے اور ایک لطف وہ ہے جو خدا کے یہاں پایا جاتا ہے کہ پروردگار بھی فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ علی ہے۔ جو فرمائے کاش کوئی بندگی کی اس معراج پر آ جائے۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ ضربتو علی جن یوم الخندق افضل۔ یہ ساری ضربت، اور اس ضربت نے وضع میں کیوں ایجاد ہوا؟ امیر المومنین کے بندگی اور خلوص کی وجہ سے۔ ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامہ۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں، عربی کا ایک قاعدہ بیان کروں۔ افضل، یہ جو آپ سنتے ہیں اس طرح کے الفاظ افعال کے وزن پر، اسے کہتے ہیں افعل التفضیل۔ یہ ایک صیغہ ہے، انگلش میں اس کو کہیں گے سپرلیٹیو ڈگری۔ یہ صیغہ وہاں پر استعمال ہوگا کہ جہاں پر ایک صفت کی دو چیزیں ہیں، کم سے کم دو چیزیں، اور کسی ایک میں وہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلا علی ایک لفظ ہے، علی یعنی بلند۔ علی سے جب آپ نے افعل التفضیل بنایا تو بنا اعلیٰ، یعنی سب سے بلند مرد، اور جب اسی اعلیٰ سے آپ نے اس کی مؤنث بنائی تو بنا علیا، سب سے بلند عورت۔ یا جیسے علم، علم ایک معنی ہے، علم سے جب آپ نے افعل التفضیل بنایا تو بنا عالم، کہ جو آپ حضرت تقلید کے لیے سنتے رہتے ہیں، عالم کی تقلید ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم علم رکھنے والے دو افراد ہیں، ایک میں علم زیادہ ہے، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا عالم۔ عالم اور جاہل میں مقابلہ نہیں ہوگا، دو عالموں میں مقابلہ ہوگا، پھر کہا جائے گا یہ عالم ہیں۔ بلند اور پست میں مقابلہ نہیں ہوگا، دو بلندوں میں مقابلہ ہوگا تو ایک اعلیٰ ہوگا۔ اب یہاں پر اس حدیث کا معنی کریں، پیغمبر نے فرمایا ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت افضل، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، فضل سے بنا افضل۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ضربتو علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی ضربتوں سے افضل ہے۔ لیکن نہیں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا، فرمایا علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ضربات کہ جو میدان جہاد میں چلی، اس ضربت میں بھی اتنا وزن اور اتنا خلوص تھا کہ اس کا مقابلہ ضربتوں سے نہیں عبادتوں سے کیا جائے گا۔ سوچئے، جس کا ظاہری فعل، انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو خشوع و خضوع کے عالم میں نہیں ہوتا۔ سوچئے جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو، وہ مصلی پر کیسا عابد ہوگا؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، بس آخری طرف آ رہا ہوں کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک ضربت امیر المومنین کی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن ایجاد ہوا۔ اگر انسان نظام پر رہ کر، یہ بات عرض کر رہا تھا، یہیں سے آگے جا رہا ہوں، اگر انسان نظام پر رہ کر چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو فائدہ دے گی، اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی تعلیمات میں یہی ہے۔ اور اگر انسان نظام سے ہٹ کے بہت زیادہ متقی بھی بن جائے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ پائن سے اوپر کرنے سے نہیں آتا، تقویٰ گردن ٹیڑی کرنے سے نہیں آتا، بلکہ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے جو کسی کسی پر تاری ہوتی ہے۔ بہرحال اگر انسان نظام پر رہے، ایک بات عرض کروں اور نتیجہ میں آج نہیں دے پاؤں گا، وقت بھی تقریباً تمام ہو گیا۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، اے جوانان عزیز، ہماری زندگیوں کا محور امام ہے۔ امام، وہ امام کہ جسے پروردگار عالم نے ولایت دی ہے، ہماری زندگیوں کا محور امام ہے۔ کیونکہ امام اس کائنات کی جان ہے، امام اس کائنات کا قلب ہے، امام اس کائنات کا محور ہے، سب کچھ اس کائنات میں امام ہے۔ اور جس نے بھی اس رمز کو سمجھ لیا اس کے عمل میں طاقت ایجاد ہوگی۔ کسی نے بھی اگر اس رمز کو سمجھ لیا، یہی رمز ہے جو زندگیوں میں فرق ایجاد کرے گا، توجہ فرمائیں، یہی رمز ہے جو زندگیوں میں فرق ایجاد کرے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں کسی اور زاویے سے بات کی جاتی ہے کہ جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا، اپنے بھائی کی محبت میں گھر سے نکلی، تو یقین مانیے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زینب اپنے بھائی کی محبت میں گھر سے نہیں نکلی، بلکہ زینب اپنے امام کی محبت میں گھر سے نکلی ہیں۔ زینب ایک بامعرفت خاتون ہے، اور جب انسان بلندیوں پر جاتا ہے تو سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے حسین کو نہیں چاہتی کہ یہ میرا بھائی ہے، بلکہ اس لیے حسین کو چاہتی ہیں کہ یہ میرا امام ہے۔ آپ بتائیں، کربلا میں، اس کو انشاءاللہ میں 8 محرم کو مزید تفصیل سے بیان کروں گا، کربلا میں جو مقام حضرت عباس علیہ السلام کا ہے اور جو مقام جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ کہیں کیوں؟ کہنے والوں نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، اس لیے حضرت عباس کا یہ مقام ہے۔ تو میں فوراً پلٹ کے کہوں گا، اگر حضرت عباس کا وہ سارا مقام کی جو روایت آپ حضرت کے سامنے پڑھوں گا، کہ اگر حضرت عباس علیہ السلام کا یہ سارا مقام اس لیے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو حضرت عباس کے 3 بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مقام جو حضرت عباس علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ مقام بھائی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کسی اور بنیاد پر دیا گیا، کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک رشتے کام نہیں آتے، پروردگار عالم کے نزدیک صلاحیت کام آتی ہے، کیونکہ عباس ابن علی نے اطاعت امام کی وجہ سے اپنے اندر وہ جوہر ایجاد کیا کہ معصوم کی زبان سے اپنے لیے فضیلت کے جملے کہلوا دیے۔ کاش اس رفت کو سمجھیں ہم، امام، توجہ فرمائیے گا، اس کا میں وجہ بیان نہیں کر پاؤں گا، امام تقیہ کر سکتا ہے مگر امام تکلف نہیں کر سکتا۔ امام ممکن ہے مصلحتن تقیہ کرے، مگر تکلفن کسی کو کچھ نہیں کہے گا امام، جس طرح سے ہمارے یہاں تکلفن بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اگر فلاں کے ساتھ علامہ نہیں لگایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی لفظ علامہ لگانے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں تکلف کر رہے ہیں، اہل بیت تکلف نہیں کرتے، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی کہتے ہیں۔ اگر حضرت عباس علیہ السلام کے لیے روایتیں آئی ہیں، کیونکہ عباس نے اپنے آپ کو ایسا کر کے دکھایا۔ تو عرض کر رہا تھا، زینب بنت علی نے جتنا کچھ کیا یہ صرف بھائی کی محبت میں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ امام میرا بھائی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، بلکہ یہ امام ہے۔ اور زینب نے یہ سب کچھ بچپنے سے اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے۔ زینب نے یہ سب کچھ اپنی والدہ سے سیکھا، کہ جب زینب کی ولادت ہوئی ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مبارکباد دی اور کہا کہ علی مبارک ہو، ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سوچئے، علی کے گھر میں رحمت آئی ہے۔ کون علی؟ وہ کہ جسے پروردگار عالم نے وہ درجہ دیا، اس علی کے گھر میں آج رحمت ہے۔ سوچیے علی کتنے خوش ہوں گے، زینب بیٹی کی ولادت ہوئی ہے امیر المومنین کے گھر میں، اور وہ بیٹی کہ جو ولایت کا دفاع کرے گی۔ میں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں سوچ میں روک رہا ہوں، وہ بیٹی کہ جو ولایت کا دفاع کرے گی، اور کیسا دفاع آپ کو معلوم ہے؟ یہاں پر روک کے میں ایک بات عرض کروں، یہیں سے میرا ہوں مسائل کی منزل پر۔ زینب بنت علی نے یزید کو ایک جملہ کہا تھا جب خطبہ دیا، تو آواز دی یبنت طلقا، اے آزاد شدہ لوگوں کے بیٹے. جواب حضرات نے سن لیا، یہ طلقا یہ لفظ کہاں استعمال کیا گیا تھا تاریخ میں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا پیغمبر کے بعد. ہوا کیا تھا، پہلے طلقا کے معنی سمجھاؤں کیا ہے، کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور مکے کو اپنے اختیار میں لے لیا، تو پیغمبر نے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین تھے، لہذا آواز دی کہ جس نے بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو ہماری طرف سے امان ہے، ورنہ جو بھی پناہ نہیں لے گا وہ سب غلام ہے. تب وہ جو فرمائے، چونکہ مکے پر جب حملہ کیا ہے مکے کے لوگ پیغمبر کے غلام تھے، توجہ فرمائیں، مکے کے لوگ پیغمبر کے غلام تھے، اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو اس غلامی سے نجات چاہیے اور آزادی چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے. ابو سفیان نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی اور یزید کے باپ نے بھی اپنے باپ کے گھر میں پناہ لی، نتیجے میں یہ لوگ طلقا کہلائے، یعنی در حقیقت یہ غلام تھے. پیغمبر نے انہیں آزاد کیا تھا، ان کی حقیقت غلاموں والی تھی، پیغمبر نے انہیں آزاد کیا تھا. امیر المومنین نے اسی لفظ سے حاکم شام کو یاد کیا، مالک طلقا و ابناء طلقا، تیری حیثیت کیا ہے، تو غلام تھا، تو غلام تھا، ہم نے تجھے آزاد کیا. اسی لفظ سے زینب نے شام میں استفادہ کیا، جب یزید کے سامنے آئی تو آواز دی یبنت طلقا، اے یزید کس بات پر اترا رہا ہے، تو بھی غلام تھا، تیرا باپ بھی غلام تھا، تیرا دادا بھی غلام تھا، میرے نانا نے تجھے، تیرے باپ کو، تیرے دادا کو آزاد کیا تھا، تیری حیثیت کیا ہے میرے سامنے. لیکن یہ لہجہ جو زینب نے استعمال کیا کہاں سے سیکھا؟ یہ وہی عزم علوی سے. زینب نے اپنے باپ سے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک کہ زینب نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے باپ کا لہجہ اپنانا کیسے ہے. کہ جب شام میں زینب خطبہ دینے لگی تو ایک نابینا صحابی نے کہا کہ قیامت آ گئی. کیا ہوا؟ قیامت تو نہیں آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں. علی تو اس دنیا میں نہیں ہے، علی کا لہجہ کیوں؟ آواز دی، یہ علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب. بہرحال دوبارہ اپنی بات کی طرف پلٹوں اور یہیں سے ربط مسائل دوں. امیر المومنین کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. فاطمہ زہرا نے خوشی خوشی بتایا کہ علی مبارک ہو، ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے. آواز دی فاطمہ تمہیں بھی مبارک. آج سے مسائل کچھ زیادہ ہوں گے کیونکہ آج سے بنی ہاشم کماتا ہوں. آواز دی فاطمہ تمہیں بھی مبارک ہو. فاطمہ اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ آواز دی یا ابل حسن، میں آپ پر تقدم نہیں کر سکتی، میں آپ پر پہل نہیں کر سکتی، آپ بتائیے اس بیٹی کا نام کیا ہونے والا ہے، کیا ہونا چاہیے. آواز دی فاطمہ اگر تم نے مجھ پر پہل نہیں کی تو میں پیغمبر پر پہل کیسے کر سکتا ہوں. امیر المومنین خوشی خوشی پیغمبر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی یہاں نواسی ہوئی ہے، اے علی تمہیں بھی مبارک ہو، علی کیا نام رکھا تم نے اپنی اس بیٹی کا. آواز یا رسول اللہ میں آپ پر پہل نہیں کر سکتا. آواز یا علی اگر تم نے مجھ پر پہل نہیں کی تو میں خدا پر پہل کیسے کر سکتا ہوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور آواز دی کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے بعد تحفے درود و سلام فرمایا کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھیں. زینب مرکب ہے زین اور اب سے، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، اور زینب نے واقعاً اپنے باپ کی زینت بن کے دکھایا. زینب بہت چھوٹی ہیں، ابھی زینب کی ولادت ہوئی ہے، فاطمہ زہرا نے زینب کو آغوش میں لیا، زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، زینب کا گریہ رکتا نہیں تھا، امیر المومنین نے کہا لاؤ مجھے تو شاید زینب خاموش ہو جائیں، امیر المومنین نے آغوش میں لیا، زینب کا گریہ ابھی بھی نہ رکا، پیغمبر آئے، پیغمبر نے آغوش میں لیا مگر زینب کا گریہ نہ رکا، یہاں تک کہ حسین آئے، اور تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسین نے اپنی آغوش میں لیا زینب نے مسکرانا شروع کر دیا، یہ سب تاریخ میں ہے، اور اس کے بعد حسین زینب کے ساتھ ساتھ تھے، زینب کو جھولا جھلاتے تھے، اور اگر لمحے بھر کے لیے حسین زینب سے جدا ہو جائیں تو زینب گریہ کرنے لگتی تھی، زینب کچھ بڑی ہوئیں تو کیا دیکھا کہ زینب صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، ان بہن بھائیوں کی آپس میں بہت محبت تھی، زینب صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، زینب کی آنکھ لگی، جب زینب بیدار ہوئی تو زینب نے دیکھا کہ زینب کے چاروں طرف دھوپ ہے لیکن زینب کے اوپر سایہ ہے، جب غور کیا تو دیکھا حسین زینب پر سایہ کیے ہوئے ہیں، زینب نے سوچا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی، اس کے بعد سے زینب کو کبھی موقع نہ ملا، لیکن ہاں ایک مرتبہ موقع ملا، آپ کو معلوم ہے کب؟ جب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 11 محرم کو جب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی، زینب کھڑی سوچنے لگی، کسی نے پوچھا بی بی کیا سوچ رہی ہیں، تو زینب نے بتایا میں بہت چھوٹی تھی، میرے بھائی نے مجھ پر سایہ کیا تھا، میں سوچ رہی تھی اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، مجھے کبھی موقع نہیں ملا، آج موقع ملا ہے لیکن میرے پاس چادر بھی نہیں ہے، زینب بہت محبت کرتی ہیں حسین سے، معجزہ یہ ہے کہ زینب 10 محرم کے بعد زندہ کیسے رہی، 10 محرم کے بعد زینب کا زندہ رہ جانا معجزہ ہے، 28 رجب کو حسین جانے لگے، ایک فہرست تیار کی گئی، لیکن جب دیکھا تو اس فہرست میں زینب کا نام نہیں ہے، زینب گھبرا گئے، بھیا کیا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کہا زینب تمہارے ولی عبداللہ ہیں، عبداللہ سے اجازت ہو، عبداللہ غشی کے عالم میں ہیں، زینب عبداللہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے، زینب کے آنسوؤں سے عبداللہ کی آنکھ کھلی، عبداللہ گھبرا گئے، زینب بی بی آپ رو رہی ہیں، اگر آپ روئیں گی تو میں علی کو کیا جواب دوں گا، میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا، آواز دی عبداللہ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی جا رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے جانے دو، عبداللہ نے آواز دی بی بی ہمارے عقد کی شرط یہ تھی کہ میں آپ کو نہیں روکوں گا، جائیے خدا حافظ، زینب جانے لگی تو پیچھے سے عبداللہ نے آواز دی زینب رکو، زینب نے کہا عبداللہ ابھی تو اجازت دی تھی اب روک رہے ہو، آواز دی نہیں بی بی روک نہیں رہا، جا رہی ہو تو اولو محمد کو ساتھ لے جاؤ، اور جب کوئی سخت وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، زینب نے دونوں بچوں کو لیا، حسین کے پاس آئے، لبوں پر مسکراہٹ ہے، بھیا اجازت مل گئی، یہاں پر مقصد خاموش ہے لیکن دل کہتا ہے حسین نے اتنا تو ضرور کہا ہوگا، زینب تمہیں چھوڑ کے کیسے چلے جاتا، اگر تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا تو کوفہ شام کو فتح کون کرتا، اور اب زینب ہر ہر مقام پر حسین کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ زینب کربلا آئی، شب عاشور آئی، زینب نے اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا، اب آتی میرے بچوں تمہیں معلوم ہے نا تم لوگ حیدر کرار کے نواسے ہو، تم لوگ جعفر تیار کے پوتے ہو، دیکھو کل روزے قربانی ہے، کل جنگ کرنی ہے، اکبر سے پہلے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اکبر تم سے پہلے چلا جائے، روزے قربانی آیا، اصحاب ختم ہو گئے، بنی ہاشم آنا شروع ہوئے، اونو محمد بار بار آتے ہیں مگر حسین اجازت نہیں دیتے، اونو محمد تھکار کر بیٹھ گئے، زینب کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھا اونو محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اے اونو محمد کیا مجھے شرمندہ کرانا ہے، آواز دی اماں ہم ماموں کے پاس بہت گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے، زینب نے دونوں کے ہاتھ تھامے، بھیا کیا میری قربانی پسند
زینب ان کے ولی عبداللہ ہیں، کہ بھیا عبداللہ ہی نے بھیجا ہے۔ حسین مجبور ہو گئے، حسین نے اونو محمد کو بھیجا، اونو محمد میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، دشمنوں کو جعفر طیان یاد آ گئے، دشمنوں کو حیدر کرار یاد آ گئے۔ کسی نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسے نہیں، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا اور محمد کو، مقتل نے لکھا چھوٹا بھائی جنگ کرتے کرتے زمین پہ گرا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی گر گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا، بھیا رکو ابھی میں بھی آ رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑا بھائی بھی گھوڑے سے زمین پہ گرا، ماموں ہمارا سلام۔ حسین میدان میں آئے، اب جو آ کے دیکھا دونوں بچوں کی جان نکل چکی تھی، ایک ہاتھ سے اور کا لاشا اٹھایا، ایک ہاتھ سے محمد کا لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو سب سے پہلے زینب آتی تھی، لیکن جب اونو محمد کا لاشا آیا سب آ گئے، زینب نظر نہیں آتی۔ علی اکبر کے جنازے پر حسین سے پہلے زینب آئی ہے، لیکن جب اپنے بچے آئے تو زینب نظر نہیں آتی۔ کسی نے سوچا ماں ہے، غش کھا کے گر گئی ہوگی۔ اب جو تلاش کیا تو کیا دیکھا، ایک خیمے میں سجدے میں سر رکھے۔ اے میرے پروردگار مجھے شرمندہ نہ کرانا۔ کسی نے زینب کا شانہ ہلایا، بی بی اٹھو بچے آ گئے۔ کیا کہا، بچے آ گئے؟ کہا نہیں بچے نہیں، جنازے آئے ہیں۔ زینب اٹھی، دونوں بچوں کے درمیان آئی، پھر سجدے میں سر رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اور اس کے بعد کبھی بھی زینب نے اپنے بچوں پر گریا نہیں کیا، اپنے بھائی پر گریا کیا، حسین پر گریا کیا، عباس پر گریا کیا، مگر اونو محمد پر گریا نہیں کیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے دوبارہ کربلا، زینب آ گئی، مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ حسین کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، مگر اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا میں 3 دن یا 7 دن رہی، کبھی بھی اونو محمد کا ماتم نہ کیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ دوبارہ مدینے گیا۔ بشیر نے منادی، منادی نے ندا دی کہ حسین قتل ہو گئے، سارا گھر اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ زینب دوبارہ مدینے میں آئی، زینب نے حسین کا پرسا لیا، زینب نے عباس کا پرسا لیا، زینب نے علی اکبر کا پرسا لیا، مگر اونو محمد کا پرسا نہ لیا۔ یہاں تک کہ زینب سید سجاد کے گھر آئی، زینب نے کبھی بھی اونو محمد کا ماتم نہ کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد، اب زینب سے بولو اپنے گھر آ جائیں۔ حکم امام ملا، زینب اپنے گھر آئی، جب گھر میں آئی تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے، جیسے ہی عبداللہ نے زینب کو دیکھا اپنا منہ موڑ لیا اور کہنے لگے، بی بی ابھی زینب گھر پہ نہیں ہے۔ عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، لو جی دو وہ بی بی کہ جس نے کبھی بھی اپنے بچوں کا ماتم نہ